الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ نِسَاؤُكُمْ حِرْصٌ لَكُمْ فَأْتُوا حِرْصَكُمْ أَنَّ شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِإِيمَانِكُمْ أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسرو. معاشرتی مسائل زیر بحث ہیں. قرآن حکیم نے زندگی کے کسی پہلو کو تشنا نہیں چھوڑا. معاشرتی مسائل میں نکاح سے خاندان کی بنیاد رکھی جاتی ہے، اور ایک مرد اور ایک خاتون اللہ کے نام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق یکجا ہوتے ہیں، ایک نیا تعلق ان کا بنتا ہے، اور اس سے مراد محض شاوترانی نہیں ہوتی، اس سے مراد اللہ کریم سے نیک اولاد کی طلب ہوتی ہے. اور اگر اس نیت اور ارادے میں خلوص ہو تو یہ وجہ ثواب بن جاتا ہے. قرآن حکیم میں آگے آئے گا کہ نکاح کوئی وقتی معاہدہ نہیں ہوتا. فقہا نے لکھا ہے کہ جو نکاح وقت کے اعتبار سے محدود ہو وہ منعقد ہی نہیں ہوتا. النکاح للموقت باطل، ایسا نکاح جس میں وقت کی تعین ہو کہ دو دن کے لیے نکاح ہے، چار دن کے لیے ہے، وہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا. نکاح کی شرط یہ ہے کہ وہ عمر بسر کرنے کے لیے کیا جائے. یہ الگ بات ہے کہ بعد میں کوئی ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ میاں بیوی اکٹھے نہ رہ سکیں، لیکن بنیادی طور پر عمر گزارنے کے لیے کیا جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ فعل بھی من جملہ عبادات کے ہے اگر اسے سنت کے مطابق کیا جائے، اس میں شرم و حیا کا اور خلوص کا خیال رکھا جائے، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھا جائے. ہمارے ہاں ایک اور بڑا تماشا بن گیا ہے، تقریروں میں بھی تحریروں میں بھی مرد کے حقوق کا تو بڑا ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے، لیکن خاتون کی بات نہیں کی جاتی، حالانکہ دونوں کا حق ایک دوسرے پر برابر ہے. ہن لباس اللہ کم وان تم لباس اللہ، تمہارا لباس ہے تم ان کا لباس ہو. لباس ستر پوشی بھی کرتا ہے، زینت کا سبب بھی ہے، اور گرم و سرد سے بھی بچاتا ہے. یعنی خاتون بھی ہر طرح سے مرد کی خبر گیری کرے، اور مرد بھی ہر طرح سے خاتون کی خبر گیری کرے, اسے گرما سرد سے بچائے, اس سے غلطی ہو جائے تو اس کا ڈھنڈورا نہ پیٹے, اس کی ستر پوشی کرے, اور حتی الامکان زندگی کو چلانے کی کوشش کی جائے. طلاق اگرچہ جائز ہے لیکن اس وقت جب کوئی صورت باہمی گزارے کی باقی نہ رہے, اختلافات اتنے شدید ہو جائیں, اور اس میں بھی شرعی طریقہ طلاق دینے کا یہ ہے کہ ایک طلاق دی جائے اور پھر ایک مدت تک, ایک مہینے تک یا جب تک وہ ماہواری سے فارغ نہیں ہوتی تب تک انتظار کیا جائے, دوسری مہینے دوسری طلاق دی جائے, پھر ایک مہینہ انتظار کیا جائے. اس میں بھی ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ شاید ان میں صلح کا کوئی امکان ہو جائے, تو ایک طلاق کے بعد اگر صلح ہو جائے تو اس میں صرف صلح کافی ہوتی ہے, نکاح کی ضرورت نہیں رہتی. اگر دو طلاقیں دے دی جائیں تو صلح ہو جائے تو پھر تجدید نکاح ضروری, لیکن اگر تین طلاقیں دے دی جائیں تو تین کے بعد کوئی گنجائش واپسی کی نہیں رہتی. ایک شرط ہے کہ اگر اس بندے کی عدت گزارے پھر کہیں اور نکاح کرے, اس کے ساتھ آباد رہے, وہ دوسرا خاوند فوت ہو جائے یا طلاق ہو جائے پھر اس کی عدت گزارے, تو اس کے بعد اگر پہلے خاوند سے شادی کرنا چاہتی ہے تو کر سکتی ہے. اور اس کو جو شارٹ کٹ کر کے جو حلال نے ایک طریقہ بنایا ہے کہ تین طلاقیں ہو گئی ہیں کسی ایک سے نکاح کر دو اور پھر وہ صبح طلاق دے دے, تو بغیر نہ پہلے کی عدت گزاری نہ عدت میں تو نکاح ہوتے ہی نہیں, کر کیسے دو؟ پھر ایک رات کے لیے کرو گے تو دو کباہتیں آ گئیں, ایک عدت میں نکاح نہیں ہوتا, دوسرا ایک رات کے لیے نکاح منعقد نہیں ہوتا. تو یہ محض خباثت ہے جو علماء سو نے اور بے دین لوگوں نے پیسے بٹورنے کے لیے جسے رائج کیا ہے, اسلام سے اس کا کوئی تعلق. ایک رسم قبل از اسلام عربوں میں تھی, کیونکہ ہمیشہ یہ لوگ سفر میں رہتے, تاجر پیشہ لوگ تھے, تو جہاں جاتے اگر وہاں مہینہ رہنا ہے, پندرہ دن رہنا ہے, دو مہینے رہنا ہے, چار دن رہنا ہے, تو وہاں ان چار دنوں کے لیے یا دو مہینوں کے لیے نکاح کر لیتے. اس کا نام انہوں نے متاع رکھا ہوا تھا کہ عورت کو کچھ پیسے دے دیتے اس کا فائدہ ہو جاتا, اور مرد کو اتنا عرصہ ایک بیوی مل جاتی, جتنا عرصہ وہ رہتا وہ بیوی کی طرح سارے گھر کے کام بھی اس کے کرتی ہے, اس کے ساتھ رہتی بھی. اسلام نے جب نکاح پر شرط لگا دی کہ نکاح زندگی گزارنے کے لیے ہو, محض غیر مسافحین, محض شاوترانی کے لیے نہ ہو, تو متاع از خود حرام ہو گیا, باطل ہو گیا, لہذا اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں. طلاق کے مسائل میں ایک اور بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر کوئی ایک طلاق دے کر صلح کر لیتا ہے تو واپسی تو ہو گئی, صلح تو ہو گئی, لیکن اس کے بعد وہ طلاق واقع ہو جاتی ہے, اس کے بعد اس کے پاس دو طلاقوں کا حق رہتا ہے, تین کی ضرورت نہیں پڑتی. پھر جو طلاق دی جائے وہ واقع ہو جاتی ہے اور اپنی جگہ قائم رہتی ہے. اسی طرح اگر دو طلاقوں کے بعد کسی نے صلح کی تو پھر اس کے پاس ایک کا حق باقی رہتا ہے, وہ دو واقع رہتی ہیں, اپنی جگہ ختم نہیں ہوتی. ایک اور بڑا مسئلہ تھا کہ خواتین کو جب ماہواری ہوتی ہے تو مختلف خواتین کی عادت مختلف ہوتی ہے, کسی کی سات دن, کسی کی دس دن, حد ہے دس دن, دس دن سے زیادہ ہو تو وہ بیماری ہے جسے استحاضہ کہتے ہیں, اس میں اس پر نماز بھی معاف نہیں ہوتی اور سارے فرائض اس پر اسی طرح ہوتے ہیں. لیکن جو عادتاً ہر مہینے ہوتی ہے وہ کسی کی سات دن عادت ہے, آٹھ دن عادت ہے, ہر فرد کی الگ عادت ہر خاتون کی ہوتی ہے, تو ان دنوں اس پر نماز معاف ہوتی ہے, روزہ قضا کرتی ہے, اس میں روزہ بھی نہیں رکھتی لیکن روزہ معاف نہیں ہوتا, رمضان شریف کے بعد وہ روزے خاتون کو قضا کرنے ہوتے ہیں. اور اس میں سوال یہ تھا کہ کیا میاں بیوی جمع ہو سکتے ہیں؟ وَيَسْأَلُونَ عَنِ الْمَحِيضِ, آپ سے حائضہ عورت کے بارے سوال کرتے ہیں. کل ہو اعضاء, پہلی بات تو یہ ہے, کہ یہ ایک تکلیف دہ امر ہے، یہ ایک بیماری ہے، یہ ایک مرض ہے. فاعتذر النساء فی المحیض، اور ایام حیض میں عورتوں سے الگ رہو. ولا تقربوهن حتى يطهرن، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں تب تک ان کے قریب مت جاؤ. اس پاک ہونے میں بھی علماء کی دو رائے ہیں. جو حضرات احتیاط کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حیض سے پاک ہو کر جب تک عورت غسل نہ کر لے تب تک اس میاں بیوی کو ہم بستر نہیں ہونا چاہیے. لیکن اکثر علماء فرماتے ہیں جب حیض سے پاک ہو جائے تو جائز ہے، خواہ وہ غسل نہ بھی کرے تو حیض تو ختم ہو گیا. لیکن احتیاط یا پاکیزگی کا تقاضا یہی ہے کہ حیض سے پاک ہو کر غسل کر لے تو میاں بیوی جمع ہو. فیضا تطہرن فاتوہن من حیث امرکم اللہ، اور جب خاتون پاک ہو جائے تو میاں بیوی جمع ہوں لیکن اس طریقے سے جس طرح سے اللہ کریم نے حکم دیا ہے. اپنی بیوی سے بھی غیر فطری فعل جائز نہیں ہے. من حیث امرکم اللہ، جیسا فطرت کا اصول ہے جس طرح سے اللہ نے حکم دیا ہے اس طرح سے. اس لیے کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے اور اللہ پاک رہنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے. متطہرین کی ایک وضاحت بڑی خوبصورت یہ بھی ہے کہ مسجد قباء کے بارے جب آیہ کریمہ نازل ہوئی تو اللہ کریم نے اہل قباء کو متطہرین قرار دیا اور فرمایا کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر سوال کیا کہ تمہارا کون سا عمل ہے کہ اللہ نے تمہیں متطہرین میں شامل فرمایا ہے؟ تو عرض کی، یا رسول اللہ، ہم جب بھی رفع حاجت سے آتے ہیں تو پانی سے پاکیزگی ضرور حاصل کرتے ہیں. یوں تو استنجا مٹی کے ڈھیلے سے بھی ہو جاتا ہے، شرط یہ ہوتی ہے کہ کسی جگہ بدن پر غلاظت کا کوئی اثر نہ رہے، اچھی طرح صاف کر دیا جائے، غلاظت جسم پر باہر لگی نہ رہ جائے تو آدمی پاک ہو جاتا ہے، استنجا ہو جاتا ہے. لیکن اگر اس صفائی کے بعد پانی سے آپ دست کر لیا جائے، استنجا کر لیا جائے تو زیادہ پاکیزگی ہوتی ہے. اور اہل قباء نے کہا یا رسول اللہ کہ ہم ہر بات پانی کے ساتھ ضرور طہارت کرتے ہیں، اللہ کریم نے انہیں متطہرین قرار دیا. تو میاں بیوی کے جمع ہونے کے فعل میں بھی اللہ کریم نے طہارت کو اور رجوع اللہ کو، دو باتوں کو لازمی قرار دیا. یہاں اگرچہ میاں بیوی کا ملنا ایک شرعی اور حلال فعل ہے تو یہاں توبہ کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ کہ بات تو ہو رہی ہے میاں بیوی کی، من حیث فاتوہن من حیث امرکم اللہ، جیسے اللہ نے حکم دیا ہے اس طرح سے ان سے مجامعت کرو، تو پھر ساتھ یہ کیوں فرما دیا ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. یاد رکھیں، دنیا میں جتنے افعال انسان کرتا ہے، کھانا پینا کمانا خرچ کرنا، زندگی کے جتنے افعال ہیں، آدمی کسی کام میں بھی مشغول ہو تو غفلت تو آ جاتی ہے. جب ایک طرف پوری توجہ ہوتی ہے تو دوسری طرف کمی آ جاتی ہے، یاد الہی میں غفلت آ جاتی ہے. اور اسی لیے قرآن حکیم نے قلبی ذکر پر زور دیا ہے کہ قلب ذاکر ہو جائے، وجود ذاکر ہو جائے. ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، کہ کھال سے لے کر نہاں خانہ دل تک ذاکر ہو جائے. تو توجہ تو دوسری طرف جاتی ہے لیکن ذکر قلبی منقطع نہیں ہوتا، ذکر ہوتا رہتا ہے. اگر نصیب ہو جائے، ذکر قلبی نصیب ہو جائے، وجود ذاکر ہو جائے، کھال ذاکر ہو جائے، ہڈیاں خون ذاکر ہو جائے، تو اگرچہ آدمی کی زیادہ توجہ دوسری طرف بھی، کام کی طرف بھی ہو، تو یہ ذکر جاری رہتا ہے، وہ غفلت نہیں آتی جو غیر ذاکر پہ آتی ہے. ان سب امور میں جنسی فعل ایک ایسا فعل ہے جو سب سے زیادہ توجہ کو سلب کر لیتا ہے. فطرتاً اس فعل میں آدمی ایسا مشغول ہوتا ہے کہ اسے کچھ یاد نہیں رہتا. اس لیے فرمایا ان اللہ یحب التوابین, کہ وہ جو حلال کام میں مصروف ہونے سے غفلت آئی, جیسے فارغ ہو تو فوراً رجوع اللہ کرو, اللہ کو یاد کرو اور توبہ کرو کہ مجھ سے چند لمحے جو غفلت میں یا اس طرف میری توجہ کم رہی. اسلام دراصل زندگی کے ہر فعل کو آخرت کی نظر سے دیکھتا ہے, زندگی کے ہر فعل کو بارگاہ الوہیت میں اس پہ کیا اجر مرتب ہوگا اس نظر سے دیکھتا ہے, زندگی کے ہر فعل کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عکس میں دیکھتا ہے. تو ہر کام کے ساتھ رجوع اللہ اور طہارت, ویحب المتطہرین, یعنی سیل مراد ہے کہ فوراً فارغ ہونے کے فوراً بعد طہارت حاصل کرے, غسل کر لے, یہ بہتری. کچھ مسائل ایسے بھی ہیں جو ان حالات میں پیش آتے ہیں, مثلا خاتون کا بچہ ہے تو کیا اسے دودھ پلائے گی یا نہیں, تو فارغ ہونے کے بعد طہارت کرنے کے بعد ہاتھ وغیرہ دھونے کے بعد دودھ پلا سکتی ہے. اگر مجبوری بن گئی ہے جیسے رمضان شریف تھا اور شہری کا وقت ہو گیا تو طہارت کر کے غسل سے پہلے کھانا بنا سکتی ہے, وہ کھانا پاک ہوگا, کھایا جا سکتا ہے. یہ چیزیں جو ہیں ان میں رعایت ہے. اور بہترین یہ ہے کہ مرد بھی عورت بھی جیسے فارغ ہوں تو غسل کر لیں. نساؤکم حرصلکم فاتو حرصکم ان لاشیتم, تمہاری بیویاں تمہارے لیے انسانی نسل کی بقا کے لیے بمنزلہ کھیت کے ہیں. فاتو حرصکم ان لاشیتم, تم جس طرح چاہو اپنے کھیت میں آؤ, لیکن کھیت سے مراد وہی ہوگی کہ ملو اسی طرح سے جس طرح سے بقائے نسل کی ضرورت ہے, اس کے علاوہ جائز نہیں ہوگا. اس سارے کی تفسیر پہلے اسرار التنزیل میں ہو چکی ہے, اگر کوئی کمی رہ جائے تو وہاں سے لے لی جائے گی. پھر اس سارے امر میں ایک بات یاد رکھو, وَاتَّقُوا اللَّهَ, تقویٰ کا خاص خیال رہے, قرب الہی کا خاص خیال رہے, اور جنسی فعل میں بھی کوئی ایسی حرکت سرزد نہ ہو جو تقوی کے خلاف ہو, جو اللہ کی بارگاہ میں جرم قرار پائے یا برائی قرار پائے. وَعْلَمُ أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ, اور یہ بات یاد رکھو کہ بہرحال تمہیں اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے, اس سے نہیں بچ سکتے, ہر ایک کو اس کے حضور میں پیش ہونا ہے. تو اس فعل میں بھی اپنی اس حاضری کو ضرور یاد رکھو. وبشر المؤمنین, اور اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, ایمان والوں کو آپ بشارت دیجئے کہ ان کا پیش ہونا ان کے لیے باعث صد مسرت ہوگا, باعث انبساط ہوگا, ان کا بارگاہ الوہیت میں حاضر ہونا ان کے لیے بڑی خوشی کا سبب ہوگا, وہ اپنے اللہ کو روبرو دیکھیں گے, دیدار باری سے سرفراز ہوں گے, انعامات الہی سے سرفراز ہوں گے. شرط یہ ہے کہ اپنا ایمان دنیا سے سلامت لے جائے. ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لأیمانکم, اللہ کریم کے اسم کو, اللہ کی ذات کو دنیاوی امور کے لیے اپنی قسموں کے ذریعے کھیل مت بنا لو, ڈھال مت بنا لو کہ ہر بہانہ بنانے کے لیے تم اللہ کی قسم کھانے بیٹھ جاؤ. اللہ کی عظمت کو پیش نظر رکھو. شرن اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانا جائز نہیں ہے, ایک رواج ہو گیا ہے. اور بڑے صغیر میں چونکہ ہندوؤں کے ساتھ ہمارا اختلاط رہا تو بہت سا مجھے تیری جان کی قسم, تمہارے سر کی قسم, مجھے اس بچے کی قسم, میرے بیٹے کی قسم, یہ سب حرام ہے. شرعاً ان کا کوئی جواز نہیں. صرف ایک قسم ہے کہ اللہ کی قسم دی جائے, اس لیے کہ جس کی قسم دی جاتی ہے وہ بطور گواہ پیش کیا جاتا ہے کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ سچ ہے اور جس کی قسم دے رہا ہوں وہ اس سچ سے واقف ہے. اب آپ کسی کے سر کی قسم کھاتے ہیں اس کے سر کو کیا پتا, یا کسی پیر بزرگ کی قسم کھاتے ہیں اس کو اس سے کیا تعلق, یا بچے کی قسم کھاتے ہیں اس کا اس سے کیا تعلق. قسم تو اس کی کھائی جائے کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں وہ حرف بحرف سچ ہے, اور جس کی قسم کھائی جا رہی ہے وہ اس کے ظاہر و باطن سے پوری طرح واقف ہے کہ عمل ظاہر کیا تھا, اس میں باطن ارادہ اور نیت کیا تھی, وہ کیسے ہوا. تو جب آپ بیان کرتے ہیں قسم کے ساتھ تو صرف اللہ کی قسم کھائی جائے گی, باقی قسمیں باطل ہوں گی, ناجائز ہوں گی, حرام ہوں گی. اور اللہ کی قسم کو مذاق نہ بنایا جائے کہ بات بات پر آپ اللہ کی قسم کھانے بیٹھتے ہیں. کوئی اہم معاملہ ہو, کسی کی زندگی موت کا مسئلہ ہو, کہیں کسی کے نفع نقصان کا کوئی مسئلہ ہو, کوئی ایسی اہم بات ہو, تو ضرور اگر آپ سچے ہیں تو ضرور اللہ کی قسم کھائیں. لیکن یہ دیکھ لیں کہ کتنی بڑی ذات کی آپ قسم کھا رہے ہیں, معاملہ کیا ہے. ان تبرو و تتقو و تصلحو بین الناس, اللہ کریم کی رضا تو اس میں ہے کہ تم نیکی کا کام کرو, تقویٰ کا کام کرو, اور اللہ کے بندوں میں اصلاح کا کام کرو. ہاں, کسی کو برائی سے بچانے کے لیے, نیکی کی بقا کے لیے قسم کھانی پڑتی ہے تو بڑا کام ہے, ضرور کھاؤ. کسی کو غلط روش سے بچانے کے لیے, تقویٰ کے لیے, نیکی پر لانے کے لیے, یا لوگوں میں اصلاح کرنے کے لیے, کسی فساد سے بچانے کے لیے لوگوں کو اگر تم معاشرہ لیتے ہو اللہ کے نام کا, تو یہ درست ہے. واللہ سمیع علیم, اور یاد رکھو اللہ سن بھی رہا ہے اور ہر طرح سے علم بھی رکھتا ہے. اسے پتا ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو اور تمہارے دل میں کیا ہے. اسے پتا ہے کہ واقعہ کیا ہوا, اسے تم کس طرح پیش کر رہے ہو, واقعہ کرنے میں تمہاری نیت اور ارادہ کیا تھا, اب تم کیا کہہ رہے ہو. اس لیے بڑی احتیاط سے, پورے خلوص نیت کے ساتھ, پوری سچائی پر اللہ کی قسم کھاؤ. اور اس کے لیے بھی سبب ہونا چاہیے کسی نیکی کا, تقویٰ کا, یا لوگوں کے درمیان اصلاح کا. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے, ان کی زبان سے نکل جاتا ہے قسم کا لفظ. فرمایا یہ لغو ہے, فضول ہے. اور اللہ کریم ہے, آخرت میں اس پر معاف فرما دے گا. لیکن احتیاط ضروری ہے کہ بات بات پر قسم قسم نہ کیا جائے, اس سے احتیاط کی جائے. لیکن جو تم ارادے سے اور اپنے قلب سے اور اپنے پورے ارادے سے جو قسم کھاؤ گے, اس کا مواخذہ بھی ہوگا کہ جس بات پر قسم دی تھی کیا وہ سچی تھی, یا کسی آنے والے واقعہ پر آپ نے قسم دی تھی کہ میں ضرور ایسا کروں گا تو پھر ایسا کیا, اس کا مواخذہ بھی ہوگا. واللہ غفور حلیم, اور جو لوگ بے خیالی میں قسم کھا جاتے ہیں, اللہ معاف کرنے والا ہے, اللہ بردبار ہے, معاف فرما دے گا. لیکن یہ مناسب نہیں ہے, انہیں احتیاط کرنی چاہیے. للذین یؤلون من نسائهم تربص اربعۃ اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور الرحیم. بعض لوگ خواتین سے ناراض ہو کر طلاق نہیں دیتے, لیکن اس بات کی سزا دے دیتے ہیں کہ میں تمہارے قریب نہیں جاؤں گا. اب تو خیر اس کی نوبت ہی نہیں آتی، بندے کھانا ٹھنڈا ہو جائے تو طلاق پہلے دیتے ہیں، اور ایک اور دو تین کی تو بات نہیں، جو دیتا ہے سات طلاقیں دیتا ہے. ایسا کوئی تیزی کا زمانہ آ گیا ہے کہ بات بات پہ طلاق ہوتی ہے، پھر وہ ایک اٹھا کے پھر رہے ہوتے ہیں، منہ اٹھا ایک کے پاس دوسرے کے پاس کہ میرا مطلب یہ نہیں تھا، میرا مقصد یہ نہیں تھا، میری مراد یہ نہیں تھی. تو فقہ میں ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ میری نیت یہ نہیں تھی، یہ مراد یہ نہیں تھی. طلاق کا مطلب طلاق ہے، اور اگر کوئی مذاق میں بھی طلاق دیتا ہے طلاق واقع ہو جائے گی، غصے میں دیتا ہے طلاق واقع ہو جائے گی. طلاق کا مطلب طلاق ہے. جیسے آپ کسی کو گولی مارتے ہیں تو گولی اسے پھاڑ ڈالے گی، یہ نہیں پوچھے گی کہ آپ کی نیت کیا ہے، آپ اسے صرف ڈرانا چاہتے ہیں یا اسے گولی سے پھاڑنا چاہتے ہیں، اب آپ کی نیت کیا ہے، یا غصے میں آپ نے چلا دی یا دھمکانے کے لیے چلا. گولی لگے گی اور وہ پھٹ جائے گا، یہ وہ گولی معاف نہیں کرے گی. طلاق بھی اسی گولی کی طرح ہے. جب طلاق کوئی مذاق میں بھی کہے گا ہو جائے گی، بلکہ فقہا نے یہاں تک لکھا ہے کہ کسی کو گرا کر اس کی گردن پہ کوئی چھری رکھ دے اور زبردستی طلاق دے کہ دے دو طلاق، اور جان کے خوف سے طلاق دے دے، اس طلاق لینے والے کو ظلم کا گناہ ہوگا لیکن طلاق واقع ہو جائے گی. بعض لوگوں کی بیویاں ان سے طاقتور ہوتی ہیں، گرا کر سینے پہ بیٹھ جاتی ہیں کہ طلاق دو، اور وہ دے دیتے ہیں. تو لینے والے کو ظلمن لینے کا گناہ ہوگا، لیکن اس نے اگر جان کے خوف سے طلاق دی طلاق واقع ہوگا، جھوٹھی ڈرانے کے لیے طلاق دی طلاق واقع ہوگی، مذاق میں طلاق دی طلاق واقع ہوگی. طلاق کا مطلب طلاق ہے، یہ نہیں پوچھا جاتا کہ اس کی نیت میں مزہ. نیت کا تو اللہ مالک ہے، وہ تو آخرت میں فیصلہ ہوگا. بظاہر جب منہ سے لفظ طلاق نکلا طلاق واقع ہوگا. اور یہ میں اس لیے ذرا اس کی زیادہ میں نے تشریح کر دی کہ آج کل لوگ بات بات پر طلاق دیتے ہیں، اور پھر مجھے بھی بڑے ٹیلی فون آتے ہیں، وہ جی غلطی سے میں نے دے دی تھی تو ہوا تو کچھ نہیں. میں نے کہا کچھ نہیں ہوا، صرف بیوی تم سے الگ ہو گیا اور کچھ نہیں ہوا، اور کیا ہونا تھا. وہ جی اس کے لیے کوئی گنجائش نکالے. میں نے کہا اسلام میں تو گنجائش ہے نہیں، ہم نے گھر سے تو بنانی نہیں، تو کوئی ملتا ہے حلال کرنے والا تو پیسے شیسے دے کر کرا لو، دنیا میں منہ والا کرتے رہو، آخرت میں تو عذاب میں گرفتار ہوگی، اللہ کریم تو سزا دیں گے، اولاد جو ہوگی وہ مجبور نصب ہوگی، اور جتنی مجامت کرو گے وہ سارا گنا شمار ہوگا، طلاق ہوگی. لیکن لوگوں کو دینے میں بھی جلدی ہوتی ہے اور بڑا جلدی افسوس بھی لگ جاتا ہے. تو اگر کوئی یہ قسم کھا لے کہ میں بیوی سے صحبت نہیں کروں گا، اس سے ناراض ہوں، تو فرمایا ان کے لیے چار مہینے کی مہلت ہے. اگر چار مہینے کے اندر وہ قسم توڑ کر عورت سے رجوع کر لیں، فَإِنْفَعُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ، اگر وہ رجوع کر لے تو اللہ معاف کرنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے، درست ہو جائے گا. بےنظم الطلاق فعین اللہ سمیع العلیم، اور اگر ان کا ارادہ بالکل ہی چھوڑ دینے کا ہے تو چار مہینے گزر کے طلاق ہو جائے گا. اگر چار مہینے اس نے قسم کھا لی، ویسے نہیں کہ کوئی ایک تجارت کے لیے گیا سال واپس نہیں آیا، ملازمت پر گیا سال واپس نہیں آیا. ایک یہ بھی مخمصہ ہے لوگوں میں کہ وہ چھ مہینے جی وہ بیوی سے ملا نہیں طلاق ہو گئی، اب ایک آدمی کام سے گیا سال بعد لوٹا تو نہیں مل سکتا، یہ طلاق نہیں ہوگی. ایسی صورت میں کہ کوئی شخص یہ قسم کھا لے کہ میں تیرے نزدیک نہیں جاؤں گا اور میں تیرے ساتھ میاں بیوی والا رشتہ نہیں رکھوں گا، ایسی صورت میں اگر چار مہینے کے اندر وہ رجوع کر لیتا ہے اور اپنی بات سے واپس آ جاتا ہے تو نکاح برقرار رہے گا، اور اگر چار مہینے مجامت نہیں کرتا اور اپنی بات کرا رہتا ہے تو چار مہینے بعد طلاق ہو جائے گی. والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، اور جسے طلاق ہوتی ہے اسے تین حیض تک اپنے وجود کو اپنے آپ کو روک کر رکھنا ہوگا، اس کی یہ عدت ہے. اور طلاق کے بعد عدت کے دوران کسی سے نکاح کے بارے گفتگو کرنا بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے، جب تک عدت پوری نہ ہو جائے. کوئی اسے نکاح کی دعوت دے یا وہ کسی سے نکاح کرنے کی گفتگو کرے تو وہ بھی حرام ہے. چلے جائے کہ حلالے کے لیے نکاح عدت میں کیا جائے. نکاح کے بارے بات کرنا بھی جائز نہیں ہے. وہ اپنے آپ کو روک کر رکھے تین حیض تک. ولا یحل لہن یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن ان کن یومن باللہ والیوم الاخر. اور اگر عورت کو طلاق بھی ہو جائے اور اسے حمل ہو چکا ہے تو اسے وہ حمل نہ گرانا چاہیے نہ چھپانا چاہیے, کیونکہ وہ اللہ کی مخلوق ہے. اگر اس کی ناراضگی میاں کے ساتھ ہے تو اس ناراضگی کی وجہ سے وہ یہ بات چھپا لے اور حمل کو ضائع کرا دے تو یہ قتل شمار ہوگا, یہ جائز نہیں ہے. اسے ظاہر کرنا چاہیے. ان کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ چھپائیں اس بات کو جو اللہ نے پیدا کر دیا ان کے رحم میں, اگر ان کا ایمان اللہ کے ساتھ اور آخرت پر ایمان ہے تو وہ اس بات کو ظاہر کرے. پھر عدت بچے کی ولادت پہ چلی جائے گی. اگر حمل ہو گیا اور طلاق ہو گئی, ایک یہ جو کہا جاتا ہے کہ دوران حمل طلاق نہیں ہوتی, ایسی بات نہیں ہے. حاملہ عورت کو بھی طلاق ہو جاتی ہے, اس کی عدت پھر تین مہینے یا چار مہینے نہیں رہتی, اس کی عدت سیدھی سیدھی ولادت تک ہوتی ہے. بچہ پیدا ہو گیا عدت ختم ہو گئی, خواہ پہلے کی حاملہ تھی اور دوسرے دن یا ہفتے بعد بچہ پیدا ہو گیا عدت ختم ہو گئی, خواہ قریبی عمل تھا اور وہ نوے مہینے جا کر بچہ پیدا ہوا, تو جب بچہ پیدا ہوگا تب عدت ختم ہوگی, تب وہ نکاح ثانی کی بات کر سکتی ہے, دوران عدت نہیں کر سکتی. اور جو کچھ اگر عمل ہو گیا ہے تو ان کا اگر اللہ پر ایمان اور آخرت پر, تو وہ چھپائیں بھی نہیں. وبعولتهن حق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا. اور اگر اصلاح چاہتی ہیں اور گنجائش ہے کہ ایک طلاق ہوئی ہے یا دو طلاقیں ہوئی ہیں, تو پھر وہی جس خاوند کا بچہ ہے وہ زیادہ مستحق ہے کہ اس کے ساتھ وہ سلوک کر لیں. معاشرتی طور پر معاشرے میں رہنے کے لیے, ماحول میں, برادریوں میں, خاندانوں میں پھوٹ نہ ڈالنے کے لیے اگر پھر وہ صلح کر لے تو بہتر راستہ یہ ہے. لیکن یہ ان کی مرضی پر ہے. ان ارادوا اصلاحا, اگر وہ اصلاح چاہتے ہیں تو اللہ کریم ان کی خطائیں معاف فرمائے گا اور ان پر اس بات پہ راضی ہوگا کہ انہوں نے اصلاح کا عمل کیا. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اور عورتوں کے بھی ایسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے. عورتوں پر بھی اسی طرح حق ہے جس طرح عورت کا حق مرد پر ہے. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ. ہاں یہ الگ بات ہے کہ مرد کو ایک درجہ فضیلت حاصل ہے کہ وہ خاندان کا سربراہ ہوتا ہے, کہ سربراہی کا جو درجہ اللہ نے اسے دیا یہ مرد کو ایک گنا فضیلت ہے خاتون پر. اس کے علاوہ کھانا پینا, لباس پہننا, جینا مرنا, جیسے مرد کی خاتون پر حقوق ہیں ویسے ہی خاتون کے حق مرد پر بھی ہیں. ہاں سربراہی کا حق اللہ نے مردوں کو دیا اور یہ اس کا احسان ہے, اس نے مردوں کو ایک درجہ فضیلت دی ہے. واللہ عزیز حکیم. اس نے کیوں فضیلت دی ہے, کیوں یہ درجہ بندی کی ہے؟ فرمایا وہ غالب بھی ہے اور وہ حکیم بھی ہے. اس کی حکمت کا تقاضا تھا کہ سربراہی کا معاملہ مردوں پر چھوڑا جائے, اور یہیں سے لیا جاتا ہے جو فقہا کہتے ہیں کہ ملک کی سربراہ بھی خاتون نہیں ہونی چاہیے. جو علماء دلیل دیتے ہیں وہ یہی دلیل دیتے ہیں کہ سربراہی کا حق اللہ نے مردوں کو سونپا ہے. اب تو خیر زمانہ کچھ نئی کروٹیں لے رہا ہے اور خواتین کو امامت کا اور خطابت کا بھی اب چسکا پڑ رہا ہے, لیکن یاد رکھیں یہ حتمی بات ہے کہ کوئی خاتون امامت نہیں کروا سکتی, اور شرعاً نہ اس کی اپنی نماز ہوتی ہے نہ ان کی نماز ہوتی ہے جو اس کے پیچھے نماز پڑھتی. ہمارے ہاں ایک اور رواج ہے, خواتین صف بنا لیتی ہیں اور ایک خاتون اس صف میں درمیان میں کھڑی ہو جاتی ہے, کرتی امامت ہی ہے, پڑھتی بھی وہی اسی طرح ہے امام کی طرح، اور رکوع سجود بھی اسی کے کہنے پہ ہوتا ہے، لیکن وہ آگے جا نماز پہ نہیں کھڑی ہوتی، صف میں کھڑی ہو جاتی. کہتے ہیں امامت تو نہیں، عملاً تو امامت کرا رہی ہو، صرف پیچھے کھڑے ہونے سے کیا ہوگا. تو یہ ساری صورتیں ناجائز ہیں. جو خاتون امامت کراتی ہے اس کی اپنی نماز نہیں ہوتی، پیچھے کھڑے ہونے والوں کی ان کی کیا نماز ہوگی. عموماً رمضان میں یہ شروع کر دیتی ہے نماز تسبیح میں، نوافل میں، تراویح میں. بعض خواتین کو تراویح پڑھانے کا بھی بڑا شوق ہے، امامت کا شوق ہے. بالکل ایسے ہی جیسے ہر بندے کو حج کا شوق ہے، بھائی جس پر حج فرض نہیں ہے وہ شوق کیوں رکھتا ہے؟ جو باتیں اس پر فرض ہیں وہ پورے کر چکا. بیت اللہ سے محبت اپنی جگہ، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنی جگہ، یہ طلب اپنی جگہ کہ اللہ مجھے بھی وہ جگہ دکھا دی، یہ تو مبارک ہے، یہ تو محبت کا تقاضا ہے. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو اس پہ فرض نہیں اس کے لیے کوشش کر رہا ہے، جو فرض ہے اسے چھوڑ کے بیٹھا ہوا. پھر ہمارا طبقہ عمرہ انہوں نے کھیل بنایا ہوا ہے کہ سال میں چار چار بار عمرے پر جائیں گے، ہر سال حج پر بھی جائیں گے. بھی تمہارے پاس اتنا زائد پیسہ اللہ نے دیا ہے، تو جو دوسری مخلوق دانے دانے کو ترس رہی ہے، جو بیمار علاج کے لیے تڑپ رہے ہیں، جو کمزور روزگار کے لیے تڑپ رہے ہیں، اللہ کی مخلوق کو وہ پیسہ دے دو. تم نے تو حج کو سیر سپاٹے کا بنا لیا ذریعہ، اور عمرے کو مذاق بنا لیا. ابھی پرسوں مجھ سے کوئی بات کر رہا تھا کہ میں نے عمرے پہ جانا ہے، پھر واپس آ کر حج پر جاؤں گا. تو میں نے کہا میرے بھائی تم دو دفعہ حج کیوں کرتے ہو؟ جب حج پر جاؤ گے تو ایک ایک دن میں ہمت کرنا، پانچ چھ دس دس عمرے کر لینا. لیکن یہ اتنا جو فضول ایک دفعہ عمرے کے لیے خرچ کرو گے، پھر حج کے لیے کرو گے، یہ جو زائد پیسہ ہے یہ اس سے زیادہ کسی اچھی جگہ یہاں لگا دو، کسی غریب مسکین کو دے دو، کسی بیمار پر لگا دو، کسی جاں بلب مریض کی کوئی مدد کر دو، کسی اور جگہ لگا دو. تمہیں پیسہ ہی خرچ کرنا ہے تو اور بڑے اچھی جگہ ہیں جہاں اللہ کریم کی رضا مندی حاصل ہوتی ہے. اور جب حج پر جانے کا ارادہ ہے تو وہاں عمرہ بھی کر لینا. لیکن شاید لوگوں کو اللہ کی رضا سے زیادہ، اللہ ہمیں معاف کرے، ہمیں اپنی شہرت کا زیادہ احساس ہوگا. میں خود بڑی دفعہ عمرے پر گیا، ہر سال جاتا تھا، لیکن میں میرے جانے کا سبب تھا کہ مغربی دنیا سے احباب وہاں جمع ہو جاتے تھے، ان کے ذکر اذکار اور اپنی اس ڈیوٹی کے لیے جاتا تھا، ساتھ عمرہ بھی مل جاتا تھا. حکومتوں کے اختلافات نے وہ باتیں ختم کر دی. بادشاہ ناراض ہوئے، بادشاہ ناراض ہوتے رہتے ہیں، اور عموماً ساری زندگی مجھ پر تو ناراض ہی رہے ہیں، پتہ نہیں کون آئے گا کہ وہ راضی بھی رہے. ہم سے بگڑتا تو نہ حکومتوں کا کچھ نہیں، بگاڑنا چاہتے بھی نہیں، اور بگاڑ سے فائدہ بھی کوئی نہیں. لیکن بات سچی کرنے سے خفا ہو جاتے ہیں. بات تو کرنا پڑتی ہے سچی، جب ممبر رسول پہ بیٹھے ہیں، باوضو ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں، سامنے قرآن مجید اللہ کا کلام کھلا ہوا پڑا ہے، پھر کون ایسا ہوگا جو یہاں بھی جھوٹ ہو گئے؟ یہ کیوں توقع رکھتے ہیں؟ تو بہرحال جو اللہ کو منظور وہ چلتا رہتا ہے. اللہ کریم توفیق دے اور بات کھڑی ہوتی رہے، اللہ اس کی توفیق دیے رکھے. تو ہر بات میں بنیاد جو ہے اسلام وہ آخرت کی طرف متوجہ فرماتا ہے. الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تصریح باحسان، یہی بات وہ طلاق کی آ گئی کہ طلاق میں واپسی کی گنجائش دو بار تک ہے. پہلی طلاق میں صرف صلح کافی ہے، اور دوسری طلاق میں نکاح کرنا پڑے گا. اب اس کے بعد گنجائش نہیں ہے. اگر واپس رکھنا ہے بیوی کو، دوبارہ صلح کرنی ہے، تو امساکم بمعروف، تو کوئی اس میں ساز باز یا کوئی پوشیدہ نہیں ہونا چاہیے. معروف طریقے سے اور صحیح اللہ کے بندوں کی طرح صلح کرو اور اسے اچھی طرح سے رکھو. یا پھر او تصریحم باحسان، یا پھر اسے اچھے طریقے سے الگ کر دو. اگر طلاق دے کر الگ بھی ہونا ہے تو اس میں فساد بنانے کی ضرورت نہیں ہے. تم نے اگر اسے کچھ چیزیں دے دی ہیں, کچھ زیور بنوا دیے ہیں, کچھ پیسے اس کے نام پہ جمع کرا دیے ہیں, تو کوئی بات نہیں, جتنی رعایت کر سکتے ہو اگر سارے اسی کو چھوڑ دو تو اچھی بات ہے, اس سے اختلاف نہیں بڑھے گا, وہ خاندانوں میں دشمنی نہیں بنے گی. احسان کرو اس پہ. وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ. اور اگر تم نے انہیں مال و دولت دے ہی دیا ہے تو وہ حلال نہیں ہے تم پر کہ اسے چھینو, طلاق دے دیے تو سب کچھ واپس کر دو. ہاں ایک سبب اس کا ہے, اگر یہ ڈر ہو کہ میں نے اسے اتنی دولت دے دی ہے کہ یہ ساری اس کے پاس رہے گی تو یہ تو دین سے بھی جائے گی, بگڑ جائے گی, بدکار ہو جائے گی, عیاش ہو جائے گی, تو پھر ایک حصہ واپس لے سکتے. لیکن پھر بھی ایسا نہ ہو کہ تم ایک برائی کی بنیاد رکھو, اچھے اور معروف طریقے سے. ہاں اگر یہ ہو کہ وہ حدود الہی قائم نہیں رکھ سکے گی تو فلا جنا علیہ معافی مفسدت بھی, تو پھر دونوں کو کوئی گناہ نہیں ہے کہ عورت بھی کچھ حصہ مال کا دے کر گلو خلاصی کرا لے اور مرد بھی ایک معقول حصہ واپس لے لے جس میں اس کے بگاڑ کا اندیشہ نہ ہو, تو دونوں کو گناہ نہیں ہے. تلک حدود اللہ, یہ اللہ کی حدود ہیں, اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں. فلا تعتدوها, سو اللہ کی حدود سے تجاوز نہ کرو. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, اور جو اللہ کی حدود سے متجاوز ہوگا, تجاوز کرے گا, اس کا شمار ظالموں میں ہوگا, زیادتی کرنے والوں میں ہوگا. فَإِن طَلَّقَهَا, اگر طلاق دے ہی دی, تین طلاقیں ہو گئیں, الگ کر دی, فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجا غیرہ, پھر وہ اس پر حلال نہیں ہوگی یہاں تک کہ وہ اس کی عدت گزارے, پھر دوسرے مرد سے نکاح کرے. فإن طلقها فلا جناح علیہ ما یتراجع, پھر وہ خاوند دوسرا اگر اسے طلاق کسی وجہ سے, اپنی کسی ناراضگی کی وجہ سے یا کسی سبب سے دے دیتا ہے, تو پھر اس کی عدت گزارنے کے بعد پہلے خاوند سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر ہاں اس میں بھی یہ قید لگا دی کہ پھر بھی یہ سوچ لیں ان یقیم حدود اللہ, کہ اگر پہلے خاوند سے اس ساری افتاد کے بعد نکاح کر رہی ہے تو پہلے ایک دفعہ وہ اس نکاح کو توڑ چکے ہیں, پھر بھی اچھی طرح سے دیکھ لیں, اگر قائم نہ رکھ سکنے کا اندیشہ ہو تو نہ کریں, اور اگر کریں تو پھر اللہ کی حدود کو قائم رکھنے کی پوری کوشش کریں. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ, اور یہ اللہ کی حدود ہیں اور جاننے والوں کے لیے کھول کر واضح طور پر بیان کر دی. انسانی معاشرت میں عورت اور مرد کے ملاپ کو سب سے زیادہ اہمیت ہے. یہی چیز اگر اچھے طریقے سے ہو تو مختلف خاندانوں کو باہم شیر و شکر کر دے گی, اور یہی طریق ناجائز یا ناروا طریقے سے ہو تو خاندانوں میں قتل و غارت گری شروع ہو جاتی ہے اور انسانوں میں دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں. اسی میں اگر اللہ کا نام ہو تو انسانی معاشرہ پھلتا پھولتا ہے اور اچھے اور شریف انسان پیدا ہوتے ہیں, اور یہی تعلق اگر بغیر اللہ کے نام کے ہو تو اولاد مجہول النسب ہوتی ہے اور اچھے انسان نہیں بنتے بلکہ جانور پیدا ہوتے ہیں جو بعد میں والدین کی عزت بھی نہیں کرتے. اب آپ مغرب کے معاشرے کو دیکھ لیں, یوں تو وہاں مادر پدر آزادی ہے لیکن نسلیں تباہ ہو گئیں, کوئی کسی کا کچھ نہیں لگتا, کوئی خاندانی جو تعلق تھا, جو محبتیں تھیں, جو احترام تھے, جو ادب تھے, وہ جاتے رہے. مجھے اتفاق ہوا کراچی دارالعلوم میں, ایک سویڈن کا بچہ تھا, نوجوان سا, وہاں دارالعلوم میں تھا, اس نے اسلام قبول کر لیا اور وہاں پڑھنا چاہتا تھا, اس سے ملنے کا اتفاق ہوا تو میں نے اس سے پوچھ لیا کہ تمہارے والدین کہاں ہیں, تو کہنے لگا میں نہیں جانتا. کہ جس دن میں بالغ ہوا انہوں نے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا. اس کے الفاظ تھے دے جسٹ کک می آؤٹ. کیونکہ مغرب میں یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو حکومت اس کا وظیفہ لگا دیتی ہے جب تک بالغ نہیں ہے, جب بالغ ہوتا ہے تو وظیفہ ختم ہو جائے. اس نے کہا جس دن وظیفہ ختم ہوا انہوں نے مجھے لات مار کر گھر سے باہر پھینک دیا, اس کے بعد نہ میں انہیں جانتا ہوں نہ وہ مجھے جا, وہ کہاں ہے میں کہاں ہوں نہ ان کو پتہ ہے نہ مجھے پتا. یہ مغرب کی آزادی کا یہ ثمر ہے. بلکہ میں نے وہاں دیکھا ہے نوجوان بیٹیوں کو بھی جب وہ بالغ ہو جاتی ہیں اور وظیفہ ختم ہو جاتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں کہ اگر گھر میں رہنا ہے تو اتنا کھانے کا خرچ ہے, اتنا کمرے کا کرایہ ہے, کہاں سے لاؤ گی یہ ہمیں نہیں پتا, پیسے لے آؤ اتنے پیسے دو اور لاؤ, پیسے نہیں ہو تو جاؤ جہاں سنگھ سماتے ہیں جا کر لاؤ نکال دیتے ہیں. اس لیے کہ وہ انہوں نے اپنی مرضی سے معاشرت بنا رکھی ہے, اور اگر اللہ کے قانون اور اللہ کی حدود کے مطابق ہو تو والدین محبت کا سرچشمہ ہوتے ہیں اور اولاد ان کے بڑھاپے کا سہارا بنتی ہے, اور یوں خاندان اور انسانی معاشرہ بنتا ہے اور پھلتا اور پھولتا ہے. ایک دوسرے کے نام سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں, فلاں فلاں کا بیٹا ہے, فلاں فلاں کا باپ یا چچا ہے, ایک دوسرے کے لیے باعث تفاخر اور باعث عزت بنتے ہیں. تو اگر تین طلاقیں نہیں دی اور رجوع بھی کرنا ہے تو فرمایا ان یتراجع ان ظن ان یقیم حدود اللہ, کہ پھر خوب اچھی طرح سوچ لیں کہ اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے تب. وتلک حدود اللہ یبینها لقوم یعلمون. وَإِذَا تَرَكْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. جب کسی عورت کو خاتون کو طلاق دے دیتے ہو تو ایک بات ہے کہ گزارا نہیں ہو سکا, اختلافات بڑھ گئے, اب آپ نے وہ معاہدہ جو اللہ کے نام تھا اسے توڑنے کا عہد کر لیا اور اسے توڑ رہے ہیں, توڑ دیا, تو وہ بات تو ختم ہو گئی جس پر آپ کا جھگڑا تھا. اب اس کے ساتھ دشمنی پیدا نہ کرو کہ میں نے اسے طلاق دے دیا, اب جتنا ہو سکے میں اسے رسوا کروں یا میں اسے ایذا پہنچاؤں. فرمایا اگر طلاق ہی دے دیے تو رجوع کی گنجائش ہے, تو رجوع کرنا ہے تو معروف طریقے سے, اچھے طریقے سے, عزت و احترام سے کرو, یا پھر انہیں قاعدے کے مطابق الگ کر دو عزت اور احترام کے ساتھ, جو کچھ دے چکے ہو اسے لے جانے دو اور اس کا عزت و احترام بحال رکھو, اس پر ناجائز الزامات نہ لگاؤ, اسے پریشان کرنے کی کوشش نہ کرو, اور طلاق کو معلق نہ رکھو. میں تمہیں طلاق دے دوں گا گھر سے نکال دو اور پھر دو نہیں, کہ پھنسی تو رہے اس کا میں خرچہ بھی نہیں دوں گا, اسے گھر بھی نہیں گھسنے دوں گا. فرمایا ولا تم سے کوہنہ درارن لتا تدو, کسی کو ایذا دینے کے لیے اس پر زیادتی مت کرو اور اسے نکاح میں پھنسائے مت رکھو. ومن یفعل ذلك فقد ظلم نفسہ, جو اس طرح سے کرے گا وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے, کل اسے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور اس ساری بات کی جواب دہی ہوگی. اور یہ اللہ کے نام پر حلال ہوئی تھی, اور اللہ کی آیات کو مذاق مت بناؤ. فلا تتخذوا آیات اللہ ہزوا, اللہ کی آیات کا مذاق مت بناؤ, اور یاد کرو اللہ کے انعامات جو اس نے تم پر کیے, تمہاری کیا حیثیت تھی, اس نے تم پر کتاب نازل فرمائی, تم کیا شے تھے, اس نے تمہاری طرف اپنا اول العزم رسول اور اپنا عالی شان رسول اور خاتم الرسل اور امام الانبیاء مبعوث فرمایا, جس نے حکمت کے موتی پر ہو دیے زندگی کے سارے رازوں کو, موت اور ما بعد الموت جنت و دوزخ تک کی باتیں تمہیں زیر نشین کرا دی. اللہ اپنی کتاب اور اپنے حبیب کے ارشادات سے تمہیں نصیحت فرماتا ہے, وَاتَّقُوا اللَّهَ, اللہ کی عظمت کو ہمیشہ دھیان میں رکھو, وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اور یہ بات یاد رکھو کہ اللہ ہر چیز سے باقی. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.